بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد شمال النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن مسلم العباد البدر حفظه الله آج کے حصے میں ہم نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں باب نمبر 17 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی عمامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کا بیان شیخ عبد الرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں العمامت عمامہ کا معنی اسم یطلق علی ما یلبس علی الرأس ہر اس چیز کو کہتے ہیں یہ ہر اس چیز کا نام ہے جو سر پر پہنا جاتا ہے وقیل یہ بھی کہا گیا ہے سمیت بذلك اس لیے اسے عمامہ کہا گیا ہے لأنها تعم الرأس وتغطيه كاملا کیونکہ راس پورے سر کو ڈھانپ لیتی ہے عموم شمول کو کہتے ہیں پورے سر کو مکمل طریقے سے ڈھانپ لیتی اسی عمامہ کہتے ہیں والعمامة لباس اعتاد عليه العرب قديما اور عمامہ جو ہے یہ لباس ہے جس پہ قدیما پہلے زمانے سے عرب جو ہے ان کی عادت تھی کہ عادات میں سے ہے عمامہ پہننا ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في معتاد لباسهم ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فی معتاد لباسہم اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے جو معتاد لباس ہے عادتاً جو لباس پہنتے تھے ان میں عمامہ بھی تھا والاصل فی اللباس الحل اور ایک قاعدہ ہے کہ اصولی طور پر جو اصل ہے لباس میں کہ وہ حلال ہے وللعبد ان يلبس من اللباس ما شاء اور بندے کے لیے جائز ہے کہ لباس میں سے جو بھی پہننا چاہے وہ پہن سکتا ہے ما لم ينهى عنه شرعا جب تک اسے شرعا منع نہ کیا جائے لباس سارا حلال ہے اگر شریعت میں کسی چیز سے ممانعت کی گئی لباس کے اعتبار سے تو وہ حرام ہے ورنہ اصولی طور پر ہر لباس حلال ہے واستوي في ذلك ما يلبس على الراس اور اس میں سب برابر چاہے جو کچھ سر پر پہنا جائے وما يكسى به البدن یا جسم پر پہنا جائے وما يلبس في القدمين یا قدموں یا پاؤں پر پہنا جائے وقد لبس صلى الله عليه وسلم العمامة وتحتها القلنسوة اب شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ کیسے پہنتے تھے پہلا طریقہ وقد لبس صلى الله عليه وسلم العمامة وتحتها القلنسوة امامہ پہنو امامہ کے نیچے ٹوپی بھی پہنی ولبس العمامة بدون ذي القلنسوة اور امامہ بغیر ٹوپی کے بھی پہنی ولبس القلنسوة بدون العمامة اور ٹوپی بغیر امامہ کے بھی پہنی كما انه صلى الله عليه وسلم كان يرخ للعمامة ذؤابة احيانا اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم پگڑی کا ایک حصہ نیچے کی طرف لٹکا دیتے ذؤابہ ایک حصے کو کہتے ہیں جو لٹکا ہوا ہوتا ہے پیچھے وہ احيانا يلبسه بدون ذؤابة اور بعض اوقات بغیر اس لٹکے حصے کے بھی عمامہ پہن لیا کرتے تھے كما بين ذلك الامام ابن القيم رحمه الله جیسے کہ امام ابن القيم نے اسے بیان کیا ہے زاد المعاد میں شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد الرزاق حفظه الله هذه الترجمة معقودة یہ جو تبویب کی گئی ہے جو باب باندھا گیا ہے اس کا معنی یہ ترجمہ یہ ہے معقودة اس لیے باندھا گیا ہے لبیان ما جاء فی عمامة رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس باب میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کو بیان کیا جائے من حیث صفتها عمامہ کی صفت کیسی تھی ومن حیث لونها رنگ کیا تھا من حیث الاحکام متعلقة بها اور اس کے متعلق بعض احکام کو بیان کیا گیا ہے پہلے حدیث اس باب حدیث نمبر 114 حدثنا محمد بن بشار بندار ثقہ ہیں کہ اس کو سب کو ست روایت کیا ہے اور کتب السّتہ کے شیوخ میں سے ہیں. قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی برہم بن مہدی بھی ثقہ ہیں، ان کی روایت صاحب کو نے روایت کیا ہے. عن حماد بن سلمہ تو یہ بھی ثقہ ہیں، ان کی روایت کو صاحب کتب السّتہ نے روایت کیا ہے. یعنی تحویل الاسناد، اسناد کو تحویل کیا گیا ہے. یعنی اب شروع سے امام ترمذی جو ہیں اپنے دوسرے شیخ سے حدثنا محمود بن غیلان، حماد بن سلمہ تک سند رک گئی ہے، اب تحویل الاسناد اسناد کو پھر تحویل کیا گیا ہے کہ یہ روایت محمد بن شار سے بھی امام ترمذی نے روایت کی ہے، اب دوسرے استاد محمد بن غیلان سے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور دونوں سندوں کو جوڑ دیا گیا ہے، اور دونوں کو فرق بیان کرنے کے لیے ہا کا حرف جو ہے تحویل الاسناد. یعنی محمود بن غیلان حماد بن سلمہ سے روایت نہیں کر رہے، محمود بن غیلان جو ہے وہ امام ترمذی محمد بن غیلان سے روایت کر رہے ہیں. حماد بن سلمہ محمد بن غیلان سے روایت نہیں کر رہے، بلکہ امام ترمذی محمد بن غیلان سے روایت کر رہے ہیں. ہا اس لیے ہے تو پتہ چلے کہ یہاں پہ سند کو کاٹ کر دوبارہ سند کو بیان کیا گیا ہے. محمد بن غیلان ثقہ ہے، ان کی روایت سند کو صاحب کتب الستہ الا ابو داود نے روایت کیا ہے. قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرواسي ثقه ان روايه اصحاب كتب السنه روايه كيا هي عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. سيدنا جابر رضي الله عنه بيان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالی پگڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالی پگڑی پہن کر مکہ میں داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور یہ حدیث سے مسلم میں بھی موجود ہے. شیخ عبد الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں سبق فی الترجمۃ المتقدمۃ، پہلے باب کے ترجمہ میں یہ بیان کیا گیا، پہلے ترجمہ بیان کیا گیا ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مغفر تھا. مغفر وہ خود ہو جی ہیلمیٹ ہوتی جو سر پر پہنی جاتی ہے جنگ کے دوران سر کی حفاظت کے لیے. وفی هذا الحدیث، اور اس حدیث میں انہ دخل علی رأسی عمامۃ سودا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کالا عمامت ہے. فلا تنافی بینہما، دونوں میں کوئی منافات تضاد نہیں ہے. کیوں؟ لاحتمال ان یکون صلی اللہ علیہ وسلم قد لبس المغفر لحمایت الرأس ومن فوقه العمامہ، کیونکہ یہ احتمال وارد ہے النصوص کو جمع کرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مغفر پہن کر اور اس مغفر کے اوپر عمامہ پہن لیا تھا جب مکہ میں داخل ہوئے تھے. یہ احتمال بھی ہے. دوسرا احتمال یہ بھی ہے، ولی احتمال ان یکون المغفر علی رأسہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا، جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو جنگ کی حالت تھی، تو جنگی لباس کے ساتھ ساتھ جو زرہ پہنی ہوئی تھی اس کے ساتھ سر پر یہ مغفر بھی پہنا ہوا تھا. ثم لما استتبت الامور، جب معاملے جو ہیں وہ سیدھے ہو گئے اور یعنی جنگ کی حالت ختم ہوئی، نزع المغفر ولبس العمامه، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفر کو اتار دیا اور عمامہ کو پہن لیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوئی تھی بڑی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ کوئی جنگ زیادہ خون ریز نہیں ہوئی تھی. شاہ صاحب فرماتے ہیں ذکر اہل العلم، العلم ذکر کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يتخذ العمامۃ السوداء لباسا راتبا. العلم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے عمامے کو، کالی پگڑی کو ایک لباس راتب نہیں بنایا تھا. راتب یہ اکثر پہنا کرے، یہ جو آپ سے پسند تھا اس طریقے سے نہیں تھا. بحیث لا يعرف الا بها، یعنی آپ سے پہچانے جاتے اسی لباس سے، اسی لباس سے راتب کہتے ہیں کہ فلاں، یار یہ فلاں لباس پہنتا ہے اسے اس کی پہچان ہوتی ہے، تو لباس انسان دوسرے سے کہتے ہیں یار فلاں شخص ہو سکتا ہے یہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راتب لباس میں سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے جاتے کہ کالی پگڑی پہنتے تھے، تو یا کالی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، یہ بات نہیں ہے. بل لبس و لبس غیرہ، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی پہنی اور کالی پگڑی کے علاوہ اور رنگ کی پگڑی بھی پہنی تھی. ولهذا رسليه يقول علامه ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، علامه ابن القيم رحمه زاد المعاد من فرماته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه اي السواد لباسا راتبا، لباس راتب نہیں پہنا تھا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی کو. ولا كان شعاره في الاعياد، کہاں سے پتہ چلتا کہ فلان لباس جو ہے وہ کس شخص کی پہچان ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک کثرت سے اس کو پہننا، دوسری بات خصوصی موقعوں پر پہنا، جیسا کہ مثال کے طور پہ فی الاعیاد، عیدوں پر انسان جو ایک چیز کو پہن لیتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ کم سے کم جو عید پر تو یہ پہنا کرتے تھے نہیں، ہمیشہ عید پر بھی نہیں پہنا کرتے تھے، والجمعہ اور جمعے کے دن بھی ہمیشہ نہیں پہنا کرتے تھے، اور مجامع العظام اور بڑی گیدرنگز میں بھی نہیں پہنا کرتے تھے، البتہ کبھی بھی نہیں. وانما اتفق له لبس العمامه السوداء، باقی ایک یعنی اتفاق تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی فتح مکہ کے موقع پر، یوم الفتح دون سائر الصحابہ، فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً کالی پگڑی پہن کر مکہ میں داخل ہوئے، جبکہ دیگر صحابہ میں سے کسی نے کالی پگڑی نہیں پہنی ہوئی تھی، دون سائر الصحابہ. ولم يكن سائر لباس يوم الدين السواد، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل لباس بھی کالا نہیں تھا، بلکہ لواءه ابيض، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا جو تھا وہ سفید تھا، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کالے کپڑے پہننا سنت ہے، یہ کالی پگڑی پہننا سنت ہے. سنت کہاں سے آ گئی ہے؟ کہتے ہیں حدیث ہے. کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل، فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، صحیح حدیث ہے، حدیث تو ہے، لیکن کیا اس میں یہ دلالت ہے؟ دیکھیں دلیل و مدلول کو سمجھنے بہت ضروری ہوتا ہے، صرف کو دلیل پیش کر دی گئی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سنت ہے، صحیح بات ہے کہ سنت نہیں ہے کالر لباس پہننا یا کالی پگڑی پہننا، بلکہ کیا پگڑی پہننے بھی سنت ہے کہ نہیں، آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. لیکن بعض لوگوں کو اب ایک علم کی بات ہوتی ہے نا، کہ بعض لوگ کہتے ہیں دلیل پیش کر دی گئی بس اس کو مان لیا جائے، ہر صورت میں دلیل تو پیش کر دی ہے، دلیل میں مدلول ہے کہ نہیں، بات یہ ہے کیا یہ دلیل دلالت کرتی ہے اس مسئلے کے لیے، دلالت نہیں ہے اس کے اندر، اور علماء کا اس لیے اختلاف ہوا ہے، اور علماء اور شیخ الاسلام تیم رحمہ اللہ نے پوری کتاب رفع الملام جس میں دس عذر بیان کیے ہیں کہ ایک سنی عالم سلف عالم جو ہے وہ کب دلیل کے خلاف بات کرتا ہے، ممکن ہے کہ نہیں، سلف کا اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا، دلیل کے ہوتے ہوئے بھی ہوا ہے، یا تو دلیل پہنچی نہیں ہے یا پہنچی ہے جو طریقے پہنچنے کا اس میں کوئی راوی جو ہے اس کی وجہ سے، اس کے ضعف کی وجہ سے، اس عالم کے نزدیک وہ راوی ضعیف ہے، اس سے اس کے نزدیک وہ روایت ٹھیک نہیں ہے، قابل دلیل ہے ہی نہیں، استدلال ہے ہی نہیں، یا دلیل پہنچی بھی ہے صحیح بھی ہے لیکن اس میں دلالت موجود نہیں ہے، سبحان اللہ، بس یہ کافی دلیل پہنچ گئی ہے اور عالم نے کہا اس میں دلیل ہے جبکہ دوسرے کا دلیل نہیں ہے، اختلاف ہو گیا ہے علماء کا کہ نہیں ہوا ہے، ہو گیا علماء کا اختلاف، کیا اس پر کوئی جنگ ہوئی، کیا اس پر کوئی کسی کو گرائے گا، نہیں، یہ ہوتا ہے علماء کے بیچ میں، دلیل پہنچی ہے ایک بات ہے، اس پہ دلالت ہے کہ نہیں دوسری بات ہے، کون کس پہ عمل کرتے ہیں، تقوی اس کا تقوی بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، عالم کا اس کا تقوی فیصلہ کرتا ہے اس دلیل میں دلالت ہے کہ نہیں ہے، کیا دو لوگوں کا تقوی برابر ہوتا ہے کیا، سب اللہ کے ڈر سے فیصلہ کرتے ہیں، جس نے دلیل سے دلالت پکڑی ہے وہ اللہ کے ڈرتے ہوئے اس نے فتویٰ دیا کہ اس میں دلیل ہے، جس نے کہا کہ دلیل نہیں ہے اس میں اللہ کے ڈرتے ہوئے فتویٰ دیا کہ اس میں دلیل نہیں، جبکہ دلیل دونوں کو پہنچی ہے اور دلیل صحیح ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے، اسے تعجب ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث فلان نے کیوں عمل نہیں کیا سلف میں سے، اس کے اندر دلالت نہیں تھی، یہ نہیں کہ اس نے حدیث کو رد کیا، نعوذ باللہ، میں نے تین بیان کیا، شیخ حسین نے دس عذر بیان کیے ہیں، آج کاش کہ ان اعذار کو سمجھنے والے لوگ ہوتے، سبحان اللہ، ہے اللہ رحم اللہ سبحانہ، الحمد للہ حق واضح و ظاہر، الحمد للہ. اور کالا لباس، بعض لوگ کہتے ہیں کالا لباس سنت ہے، کہ اتفاقاً اگر آپ سے کبھی پہن لیا تو کیا سنت بن گیا، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم سر پہ کالی پگڑی پہن اتفاقاً پہن لی ہے، دلیل تو ہے کہ فتح مکہ پر داخل ہوئے سر پہ کالی پگڑی تھی، صحیح حدیث ہے، کیا کوئی شخص ہمیشہ کالی پگڑی پہنے اور کہے اس حد میرے پاس دلیل ہے، دلیل کیا، یہ حدیث ہے شمائل میں، وہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ کالی پگڑی تھی، انکار کالی پگڑی کا پہننے کا نہیں ہے، تو ہے صحیح حدیث ہے یہ، لیکن یہ اس میں دلالت ہے کہ کالی پگڑی پہننا سنت ہے، دلالت نہیں ہے، جس نے کہا دلالت نہیں ہے وہ قول راجح ہے، کیونکہ اس کے پاس قوی دلائل ہے، اور یہ تفصیل جو بیان کی گئی ہے یہ ہے، اگر واقعی سنت ہوتی تو عید کے دن پہنی تھی کالی پگڑی، عیاد یا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے، صحابہ نقل کیا ہے اسے، صحابہ نے کالی پگڑی پہنی تھی، کئی سوال اٹھتے ہیں، نہیں تو پھر سنت کیسے بن گیا، ایک حدیث سے لے کے اور یہ کہہ دینا کہ یہ دلیل موجود ہے اور اسی کو مانا جائے اور اس پر پھر بلا اور برا قائم کیا جائے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے دلیل کا ہونا ایک بات ہے, اس کے صحیح کا ہونا دوسری بات ہے, اس کے دلالت کا ہونا تیسری بات ہے. ان دونوں کا ہونا لازمی ہے. اگلی حدیث نمبر 115, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ ثقہ ہیں, کتب سے روایت کیا ہے, عن مساور الوراق, مساور الوراق صدوق ہیں, ان کی روایت مسلم الاربعہ نے یعنی اصحاب السنن نے لیا ہے, عن جعفر بن عمرو بن حریث, جعفر بن عمرو بن حریث مقبول ہیں, ان کی روایت کو امام مسلم نے اور اصحاب السنن نے روایت کیا ہے, مگر ترمذی نے صرف شمائل میں روایت کیا ہے, جامع میں نہیں کیا. عن ابیہ عمرو بن حریث صحابی ہیں, رضی اللہ عنہ, ان کی روایت اصحاب کتب الستہ روایت کیا ہے, قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء, فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو دیکھا منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالی پگڑی تھی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی. اب دوسری دلیل آ گئی ہے, جو فتح مکہ موقع پر کالی پگڑی تھی, اچھا اب اس حدیث میں تو منبر پر بھی جمعے کے خطبے میں بھی کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی, اب سنت کیوں نہیں ہے؟ پھر وہی بات ہے, کیا یہ عادت تھی یا اتفاقاً کبھی کالی پگڑی پہن کے بھی خطبہ دیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. اگلی حدیث نمبر 116, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حدثنا محمود بن غیلان ویوسف ابن عیسیٰ قال, دونوں نے کہا, حدثنا وکیع عن مساور بن الوراق عن جعفر بن عمرو بن حریث عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ عمامۃ سوداء, وہ حدیث دوسری سند کے ساتھ. شعب بن حفظ اللہ فرماتے ہیں, في هذا الحديث ذكر لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة السوداء, وقد أورده المصنف رحمه الله من طريقين. اس حدیث میں یہ بیان ہے, یہ چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی پہنی تھی, اور مصنف نے دو طریقوں سے یا دو سناد سے اسے روایت کیا ہے. اگلی حدیث نمبر 117, حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتم سدل عمامته بين كتفيه, قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك, قال عبيد الله ورايت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. جیسے کہ فٹ نوٹ میں لکھا ہے, مصنف جامعہ میں بھی اسی روایت کی ہے, اور اس کی سند یحیی بن محمد المدنی جو ہے صدوق ہے, یخطئ, اس سے خطا بھی ہوتی ہے, لیکن الحدیث طرقا وشواہد تقوى بها, لیکن اس حدیث کی اور طرق و شواہد ہیں جس سے یہ حدیث جو ہے اس کی تقویت مل جاتی ہے, یعنی حدیث صحیح ہے. قوله اذا تم, شیخ عبد الرزاق فضل فرماتے اعتم سے کیا مراد ہے, ای اذا لبس العمامہ, امامہ کو پہننے سے اعتم کہتے ہیں عربی میں, یعنی اس نے کسی نے امامہ کو پہنا ہے اعتم. قوله سدل عمامته بین کتفیہ ای ارخ عمامته وارسلها لتنزل الذؤابۃ بین کتفین, ارسال کہتے لٹکانے کو, سدل کہتے لٹکانے کو, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پگڑی پہنی تھی, امامہ پہنا تھا, تو اس کا ایک حصہ جو ہے دونوں قدوں کے بیچ میں لٹکا ہوا تھا. قوله وكان ابن عمر يفعل ذلك اي يفعل في عمامته مثل ذلك فيجعل له لها ذؤابه بين كتفيه, وسن عبد الله بن عمر بھی ایسی پگڑی پہنا کر, جب پگڑی پہنتے تھے تو اس طریقے سے پہنتے کہ دونوں قدوں کے بیچ میں امامہ کا ایک حصہ لٹکا ہوا نظر آتا. ورأيت القاسم بن محمد وسالم وسالم يفعلان ذلك, وقاسم محمد وسالم بھی رحمهم الله بھی ایسا کیا کرتے تھے, اي يجعلان لعمامتهما ذؤابه يرسلانها بين الكتفين, دونوں کندھوں کے بیچ میں اسے لٹکا دیتے. اگلی حدیث نمبر 118, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن ابن الغسيل عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه عصابة دسماء. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالے رنگ کی پگڑی تھی عصابۃ دسماء. قولوا علیہ عصابۃ عصابۃ ہی ما یلف به الراس ویعصب وہی بعد العمامہ. ایک عمامہ ہوتی ہے جو معروف عمامہ ہے یا سر پہ جو چیز باندھ لی جاتی ہے تو اسے بھی اسے عصابہ کہتے ہیں. یہ بھی عمامہ کی ایک صورت ہوتی ہے یا ایک شکل ہوتی ہے. قول دسماء دسماء سے مراد قال ابن اثیر فی النہایت فی غریب الحدیث سودا. دسماء سودا کو کالے کو بھی کہتے ہیں جیسے ابن اثیر نے النہایت فی غریب الحدیث میں ذکر کیا ہے. فالحدیث علی هذا المعنی موافق لحدیثی جابر وعمر بن حریث فی قولهما وله عمامة سودا. اس حدیث میں بھی یہ معنی ہے یہ معنی موافقت کا سیدنا جابر سیدنا عمر حدیث دونوں صحابیوں کی حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی خطبے کے دوران. ایک تنبیہ ہے شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں لم يصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فی فضل لبس العمامہ. کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے امامہ کی فضیلت یا امامہ پہننے کی فضیلت میں. وكل ما صح عنه في هذا الباب هو لبسه صلى الله عليه وسلم لها. جو صحیح اسباب میں یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہنا تھا. فضیلت کا ذکر نہیں ہے کہ پہنو گے تو اتنا اجر ثواب ملے گا. فضیلت کیا مطلب ہے؟ پہننے سے یہ فائدہ ہوگا, پہننے سے اتنا اجر ثواب ملے گا. اس کا ذکر ہے اجر ثواب کا کہیں پہ نہیں ہے. تو فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے. فضیلت میں پہننے میں دلائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. ويروى في الباب احاديث لا تصح ورسباب میں کئی احادیث موجود ہیں جو صحیح نہیں ہیں. فهي اما واهيه او موضوعه یا تو واهي ضعيف یا من غلط موضوع ہے. مثل مثال کے طور پر صلاه بعمامه ایک نماز پگڑی کے ساتھ خیر من 25 صلاه بدون عمامه بلا عمامه. ایک نماز پگڑی کے ساتھ 25 نمازیں بغیر پگڑی پہننے سے بہتر ہے. یعنی ایک بندہ ایک نماز پڑھتا ہے پگڑی کے ساتھ, دوسرا 25 مرتبہ نماز پڑھتا ہے بغیر پگڑی کے, تو ایک مرتبہ پڑھنے والے کی نماز کا اجر زیادہ ہے کیونکہ اس نے پگڑی پہن کے نماز پڑھی ہے. حدیث لا يصح لا يصح. دوسری حدیث جمعۃ بعمامۃ خیر من 70 جمعۃ بلا عمامۃ. ایک جمعہ امامہ کے ساتھ 70 جمعے سے بہتر جو بغیر امامہ کے پڑھا جائے. یہ بھی لا يصح موضوع حديث شاس فرمته ونحو ذلك ورست جيسي اور بي حديثه. فلا يجوز نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم جنكي نسبه اب سلم طرف کرنا جائز نہیں ہے. شيخ عبد الرزاق فضل فرمانته فان قيل اگر یہ کہا جائے هل لبس الامامه سنه اسباب كل باب سنه. سب سے اہم بات آخر میں اگر یہ کہا جائے ایک سوال وارد ہوتا ہے کیا امامہ پہنا سنت ہے؟ یجاب جواب یہ ہے بأن الاصل للانسان ان يلبس من لباس اهل بلده ولا يميز نفسه بشيء عنهم. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو وہ لباس پہننا چاہیے جو اس کے شہر والے پہنتے ہیں, اس کے ملک والے عادت کے طور پہ پہنتے ہیں. ولا يميز نفسه بشيء عنهم اور اپنے آپ کو ان میں الگ تلگ اور تمیز سے کام نہ لے. ما لم يخالف الشرع بشرط کہ شریعت کی مخالفت معاشرے میں نہ ہو. مثال کے طور پہ کوئی جو شارٹ پہنتے ہیں شریعت کے خلاف ہے. اگر شارٹ پہننا عام ہو جائے اور لوگ یہی یعنی آدھی ران تک مرد جو ہے پہننا شروع کر دیں تو کوئی انسان جو پوری پینٹ یا پاجامہ پہن لیتا ہے جو سب میں الگ لگتا ہے کیا اس کا عمل غلط ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں یہ غلطی ہے اور وہ اکیلا اگرچہ دوسروں سے الگ بھی ہے تمیز بھی ہے لیکن سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ہے. غلطی ان کی ہے جن کے خلاف شریعت عمل کیا ہے. تو بشرط یہ کہ ما لم يخالف الشرع. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن لباس الشهرة. اسی حدیث میں وارد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرت کے لباس سے منع فرمایا ہے. شہرت کا لباس کیا ہے؟ کہ کوئی شخص ایسا لباس پہنے دوسرے بالکل الگ لگے, اور اس کو تمیز اس لباس کی وجہ سے, اس کے اخلاق, اس کا دین, اس کا عمل, اس کو تقویٰ نہیں. اصل بات تمیز کو یہ ہے, لیکن اپنے لباس سے. یعنی اب دیکھیں پاکستان میں توپ پہنا عادت نہیں ہے, وہ لباس معتاد نہیں ہے. کوئی شخص توپ پہن کے بازار میں چلتا ہے تو لوگ کیا کہیں, بار بار دیکھیں گے یہ کیا جا رہا ہے, کیا ہے. اور بعض لوگ نہیں, بعض میں نے دیکھا کہ پاگلوں کو لباس پہنا دیتے ہیں, ایسا لباس جو ہوتا ہے جیسے ہاسپٹل میں دیکھیں, ہاسپٹل میں توپ جیسا ہوتا ہے لیکن آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے, تو ایک عجیب سا لباس لگتا ہے. تو لباس سے شہرا سمجھا جاتا ہے, نہیں پہننا چاہیے. الا یہ کہ ایسے محلے میں ہو جہاں پر لوگ کثرت سے اسے پہنتے ہوں اور کوئی تمیز ان لوگوں میں نہ ہو, تو اس لیے انسان پہن سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, یہاں پر لوگ جو ہیں شلوار قمیض پہنتے ہیں, لباس شہرا میں سے ہے؟ نہیں, عادت ہے. پاکستانی انڈین پہنتے شلوار قمیض, کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں, عادت کے طور پر پتہ چلتا ہے. باقی بعض سعودی بعض وقت پہن لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لباس شہرا کون سا ہے جس میں انسان دوسروں سے الگ لگے لباس کی وجہ سے, وہ لوگ اسے بار بار گھور کے دیکھیں کہ یہ کیا عجیب سے لباس پہنا ہوا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يُشَدِّدَ عَلَى النَّاسِ, بڑی پیاری بات ہے, اسے کسی کا جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر سختی کرے. فَيُلْزِمْهُمْ بِلِبَاسِ مُعَيَّن, ان پر لازم کرے خاص قسم کا لباس, او بِهَيْئَةِ مُعَيَّنَةٍ, خاص قسم کے طریقے سے. وَيُنْكِرُ عَلَى مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ, اس کے نکیر کی جو ان کی مخالفت کرے. فَإِنَّ الْأَصْلَ أَن يَلْبَسَ الْإِنسَانَ مَا شَاءَ, اصل یہ ہے کہ انسان وہ پہنے جو وہ چاہتا ہے. لیکن دون مخالفت شرعیت, لیکن بغیر شرع مخالفت کے. فَإِن كَانَ الَّذِي سَيَلْبَسُهُ لِبَاسَ شُهْرَةٍ وَيَتَمَيَّزُ بِهِ عَنِ النَّاسِ فَلَا يَلْبَسْهُ, اگر کوئی شخص ایسا لباس پہننا چاہتا ہے جو لباس شہرت میں سے اور دوسرے سے تمیز اور الگ اس لباس سے لگے گا تو لوگوں کے بیچ میں, تو ایسا لباس مت پہنے. وَإِنَّمَا يَلْبَسُ مما يحتاجه الناس, بلکہ اسے وہ لباس پہننا چاہیے جو لوگوں کی عادت کے مطابق ہے. ويألفونه في بلده ومجتمعه, جو اس کے ملک اور اس کے معاشرے میں جو معروف ہو اور جو الفت کا باعث اور پتہ چلے, یہ عادت کے طور پر لوگ اسے پہنتے ہیں. واللہ تعالی اعلم, واللہ اعلم. پھر شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة, لجنة دائمة کے فتاوی میں آیا ہے, قول مشائخنا الكرام, ہمارے مشائخ کہتے ہیں, لبس العمامة من العادات وليس من العبادات, امامہ جو ہے, امامہ کا پہننا, پگڑی کا پہننا جو ہے, یہ عادات میں سے, عبادات میں سے نہیں ہے. وانما لبس نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانها كانت من لباس قومه, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کیوں پہنے, ایک سوال وارد ہوتا ہے, اس لیے پہنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ كانت من لباس قومي, اب سلم قوم کے لباس میں سے تھا, معتاد اور معروف تھا. لم يصح في فضل امام شيء, اور امامہ کی فضیلت میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں, یعنی صحیح حدیث میں موجود نہیں. اور یہ فرق میرے خیال واضح ہو چکا ہے امامہ کا پہنے اور امامہ کے پہنے کی فضیلت میں, پہننے کی دلائل ہیں لیکن فضیلت کی دلائل جو ہے وہ سب ضعیف ہیں, جمن گھڑت ہیں. ولم يصح في فضل امام شيء غیر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبسها, صرف یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم نے امامہ پہنا تھا. فالمشروع للانسان, اسلام کسی انسان کے لیے جائز ہے, ان يلبس ما يتيسر له من لباس اهل بلده, جو اس کے لیے میسر ہو اپنے ملک اور معاشرے کے لباس کے مطابق وہ پہنے. ما لم يكن محرما, بشرط کہ وہ محرم یعنی حرام نہ ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وقولهم كذلك لاحد المستفتين, اور فتوى اللجنة الدائمة یہ بھی آیا ہے جس ایک مستفتی نے اسے فتوی لیا اور سوال کیا, اور اس سوال کرنے والے نے وقد ترك معتاد لباس اهل بلده ولبس العمامه, جبکہ اس بندے نے, سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ میں نے اپنے شہر والوں کے, اپنے معاشرے کو مخالفت کر کے میں نے پگڑی پہننا شروع کر دی ہے. تو جواب میں فتوى اللجنة الدائمة میں یہ آیا ہے واما لبس العمامه فهو من المباحات, امامہ پہننا جو ہے, پگڑی پہننا جو ہے مباحات میں سے ہے, یعنی جائز ہے. وليس بسنة كما توهمت, اور سنت ہے جیسے کہ تمہیں وہم ہوا ہے, سائل سے مخاطب ہیں جس نے سوال کیا ہے. واما لبس العمامة فهم من المباحات وليس بسنة كما توهمت, سنت ہے جیسے کہ تمہیں وہم ہوا ہے, گمان ہوا ہے. والاولى ان تبقى على ما يلبس اهل بلدك, اور اولا یہ ہے کہ تم اسی چیز پر قائم رہو، وہی لباس پہنو جو تمہارے شہر کے لوگ لباس پہنتے ہیں، علی رؤوسہم اپنے سروں پر، کل غترہ و شماغ و نحوہ، جیسے کہ غترہ اور شماغ، غترہ وائٹ ہوتا ہے، شماغ آپ جانتے ہیں جو اس میں ریڈ ڈاٹس ہوتے ہیں، اور یہ سعودی عرب میں یعنی عام اور معروف ہے، یہ لباس ہے، یہاں پر پگڑی پہننا جو عادت نہیں ہے. لیکن تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے یہ پہننا شروع کر جبکہ پہنا نہیں جاتا، اور میرے شہر کے لوگ جہاں پہ میں رہتا ہوں پگڑی نہیں پہنی جاتی. تو جواب میں کیا ملا؟ پہننا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات ہے مباحات میں سے ہے، سنت تو ہے ہی نہیں، سنت ثابت نہیں ہے کہ سنت ہے یا پہننے سے کوئی اجر و ثواب ملتا ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی، ٹھیک ہے نا. اگر کچھ پہننا چاہتے ہو اور لوگوں کی عادت ہے پہننا تو پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر لوگوں کی عادت نہیں ہے پہننا اور یہ اس کے پہن لیتے ہو شہرت کے لیے، اگر شہرت کی نیت بھی نہیں ہے چلیں، پھر بھی بات نیت نہیں ہو رہی، بات اس کے ظاہر کی ہو رہی جو لوگوں کو بیچ میں نظر آئے گا، دوسروں سے الگ لگے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. صرف پہننا کافی نہیں ہوتا، عادت ہی. ابھی میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال ہے. عرب میں دو عادتیں تھیں، ایک پگڑی کا پہننا اور دوسری داڑھی کا رکھنا، دونوں عادات میں سے تھی. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مثلا پگڑی بھی پہنی اور داڑھی بھی رکھی. داڑھی رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً، اور فعلاً داڑھی رکھی بھی. کیا امامہ پہننے کا حکم دیا ہے کہیں پر؟ نہیں. امامہ کی فضیلت میں کوئی دلیل موجود ہے کہ پہننے سے یہ اجر و ثواب ملتا ہے؟ نہیں ہے. کوئی صحیح دلیل موجود نہیں، لیکن جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ ضعیف من گھڑت ہے، واہی ہے یا موضوع ہے، جیسے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. فضیلت میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اصل لباس میں کیا ہے؟ الاباحہ ہے. تو اصل پہننا مباح ہے، لیکن اس کو عبادت میں بدلنا، عادت کو عبادت میں بدلنے کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے. داڑھی عادت ہی عبادت میں بدل گئی، کس بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر. داڑھی رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارخ اللحا، اعف اللحا، وفر اللحا، کئی روایت اور افعال امر سے ہیں. داڑھی کو چھوڑ دو، ہاتھ مت لگاؤ، بڑھاؤ داڑھی کو. کیا امامہ پہنے کی کوئی ایسی دلیل ہے موجود؟ اگر ایک صحیح حدیث موجود ہوتی تو ہم جیسے کہ داڑھی کا حکم کہتے کہ یہ عبادت اور سنت ہے، پگڑی کا بھی کہتے کہ یہ عبادت اور سنت ہے. تو بات دلیل کی روشنی میں کی جاتی ہے، صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ، اور اس میں تو علماء نے بہت لمبی تفصیل بیان کی ہے کہ فعل مجرد حل تعبر سنت، کہ فعل مجرد بغیر قول کے کیا سنت میں ہوتا ہے کہ نہیں، اس کی پھر لمبی تفصیل ہے، اس کی میں پہلے بھی کئی جگہ پہ بیان کر چکا ہوں. واللہ اعلم. دیکھیں دو الگ چیزیں ہیں، ایک ہے لباس سمجھ کر پہننا، دوسری ہے کہ اسے نماز میں پہننا عبادت سمجھ کر یا اس کو کوئی اجر کی نیت سے پہننا، دو الگ چیزیں ہیں. لباس کے لیے اگر پہننا ہے آپ پہن سکتے ہیں، نہیں بھی پہن سکتے، اور بشرط لباس سے شہرہ نہ ہو. اور عام طور پر ٹوپی جو ہے میرے خیال میں پہنی بھی جاتی، نہیں بھی پہنی جاتی، کوئی شہرت کی بات ہوتی نہیں اس میں، الا کہ انگلینڈ امریکہ میں آپ نے ٹائٹ سوٹ بوٹ پہنا ہو اور پھر ٹوپی بھی پہنی ہو، لیکن یہ وہاں پہ عادت نہیں ہے. شاید میرا خیال ہے آپ لوگ وہاں جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، وہاں پہ لباس شہرہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ٹائی لگائی ہوئی اور پھر سر پہ ٹوپی بھی پہنی ہوئی، جبکہ وہ اس معاشرے کی یہ عادت نہیں ہے. تو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات کہ مسجد میں پہننا چاہیے کہ نہیں. ہاں اگر تو اللہ نے کیا فرمایا, خود زینت کم عند کل مسجد, یعنی ہر نماز کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو. اللہ البانی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں نماز کی زینت میں سر کو ڈھانپنا بھی شامل ہے. سنت سمجھا نہیں جاتا کہ سنت نہیں ہے, لیکن نماز کی زینت کے لیے اگر سر کو ڈھانپ کے آپ نماز پڑھتے ہو یہ بھی زینت میں شامل ہے, تو اس لیے آپ یعنی سر ڈھانپ کے نماز پڑھیں. یہ نہیں کہ نماز میں کوئی کہ فضیلت میں کوئی نماز کے لازمی ہے یا شرط ہے یا اس کے فضیلت میں کوئی یعنی اس میں زیادہ فضیلت ہے کہ نہیں, بلکہ زیب و زینت میں ہے کہ مسجد, اور آیت میں قرآن کی اس آیت میں بھی آیا ہے کہ زینت مسجد میں داخل ہے نماز کے لیے آپ زینت اختیار کرو. لیکن اس کی خاص کر دینا نماز کے لیے, بعض لوگ ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ واجب ہے, واجب سمجھ کے پہننا جائز نہیں ہے. آپ سر یعنی ننگا کر کے آپ نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واجب نہیں ہے. غالب سے جابر سے بھی ثابت ہے, ایک صحابی ہیں انہوں نے یعنی جان بوجھ کے سر سے کپڑا اتار کر نماز پڑھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ واجب نہیں ہے. سلف سے تو یہ ثابت ہے, موجود ہے. تو واجب سمجھ کے پہننا نہ پہنے, زینت سمجھ کے نماز کے لیے پہننا ٹھیک ہے. نمبر تین, سنت سمجھ کے پہننا بھی نہ پہنے. نمبر چار, اگر معاشرے میں اگر اس پہننا چاہتے ہو لباس زینت شہرت بن جاتا تب بھی نہ پہنے. تو اس طریقے سے تفصیل ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ
کچھ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے مخالفت بالکل چلتے
نہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر واجب سمجھ کے پہننا ہے تو لوگوں کو سمجھائیں کہ واجب نہیں ہے, وہ اتار بھی دیں. نہیں, ضد نہیں سمجھے آپ, دیکھیں سمجھے ذرا. نہیں, جو ضد کرتے وہ نہ کریں نا, اگر آپ کرتے نہ کریں, یا آپ آپ سے مراد یہ ہے جو ضد کرتے وہ نہ کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے سارے لوگ جو نہیں پہنتے وہ ضد کر کے نہیں پہنتے, آپ تعمیم نہ کریں. آپ یہ کہیں جو ضد کرتے وہ نہ کرے, شرائن جائز نہیں اس کے لیے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہر بند ضد کر کے نہیں پہنتا, جو کرتے وہ نہ کرے, یہ غلط ہے. واقعی اگر کوئی شخص ضد میں آ کے بھائی یہ حنفی ہے اس نے بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پہنی تو میں ٹوپی اتار کے نماز اس کے پڑھوں گی, ضد میں آ کے نہیں, یہ کیا ہے, یہ تو غلط ہے. لیکن ہر بندے کو کہنا کہ اس ضد کے لیے اس نے نہیں پہنی, یعنی اب انہوں نے دیکھیں دو بھائی بیٹھے نہیں پہنے, تیسرے یہ ہے چوتھے وہ ہے, تو کیا ضد کے لیے نہیں پہن رہے؟ نہیں, وہ خود وہ دکھانے کے لیے سمجھیں کہ واجب نہیں ہے, دکھانے کے لیے واجب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ضد میں آ کے یہ کرنا ہے. اور علم کا زمانہ ہے, اور جب صحابہ کے یعنی یہ شعور ہو کرتا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سر سے نہیں اتارتے, ہماری عادت ہے عرب کی پہننا, وہ نماز کے وقت جب عادت ہوتی تو سر پہ پگڑی بھی ہوتی ظاہر ہے. مسئلہ امامہ کے باب الگ سے ہے کہ امامہ مسئلہ میں کیا جاتا ہے رحمۃ اللہ, کیونکہ اسے اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ امامہ کو اتاریں گے پھر سر کا مسئلہ پھر پہنیں گے پھر اس کو جو اس کی تکویر ہوتی ہے اسے بار بار جو باندھیں گے تو وقت لگ جاتا, وقت ضائع ہوتا ہے. تو اسے شرعاً مسح کرنا بھی جائز ہے. تب جب یہ چیزیں سامنے آئیں ایک کھٹکا سے دل میں ہوتا ہے کیا یہ سنت ہے کیا پہننا, کیا نماز کے لیے لازم ہے جب وضو کے سر کو مسح کرنا براہ راست وضو کے ارکان میں سے ہے, یہاں پر اس کو چھوڑ کر امامے پر مسح کیا جا رہا ہے. تو ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں. یہ سب اس اشکال کو دور کرنے کے لیے صحابی نے سر سے اتار پگڑی اور نماز پڑھ لیے, بیان کرنے کے لیے کہ یہ واجب نہیں ہے. اگر آپ یہ بیان کرنے کے لیے تعلیم کے لیے کہتے ہیں کہ واجب نہیں تو اچھی بات ہے, لوگوں کو سمجھائیں. ضد کر کے کہتے ہو تو جائز نہیں ہے ضد کرنا, اس معاملے میں تو ضد نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے, پیار سے سمجھانا چاہیے, دو الگ الگ معاملات ہیں. بارک اللہ فی. ضعیف حدیث ہے. ہاں, تو دونوں روایات پگڑی کی فضیلت میں, دونوں روایات پگڑی کی فضیلت میں جو بیان اس کتاب میں ہوئی دونوں ضعیف ہیں. اور ان کے علاوہ جو بھی روایات موجود ہیں, مثال کے طور پر دو کا ذکر کیا ہے, مثال کے طور پر صرف دو ہیں, باقی جتنی بھی روایات ہیں پگڑی کے تعلق سے قاعدہ یاد رکھا سب ضعیف ہیں. واضح ہے, پگڑی پہننے کی روایات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہنی تھی, ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, پگڑی پہننے سے کتنا اجر ملتا ہے, اسے کہتے ہیں پگڑی پہننے کی فضیلت. اس میں ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے, صحیح دلائل ہیں لیکن سب ضعیف ہیں محدثین کے نزدیک. واضح ہے, میں نے کہا تھا کہ ضعیف ہے میرے خیال ہے. بارک اللہ فیک.
شخص پگڑی پہنتا ہے وہ اس لیے پہنتا ہے کہ وہ جو حجیہ مبارک وہ اپنانا چاہتا ہے, تو کیا اس کو اس عمل کا ثواب ملے گا نیت کی بنا پہ ملے گا یا کہ اس کو پگڑی پہننے کی بنا پہ؟
بھائی کیا سوال ہے کہ کوئی شخص اپنا حلیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو جیسا بنانا چاہتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم قدوہ حسنہ ہمارے لیے ہیں, اپنے ظاہر کو ویسے بنانا چاہتا ہے. چلو داڑھی تو سمجھ میں آ گئی کہ سنت یعنی واجب ہے, تو پگڑی پہنا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم. کیا میں اگر پگڑی اس نیت سے پہنتا ہوں کہ کیونکہ آپ وسلم بھی پہنا کرتے تھے میں اپنا ظاہر ویسے بنانا چاہتا ہوں, کیا اس کو اجر ملے گا؟ جی اجر ملے گا, اس کا اس پر بات نہیں ہو رہی, اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا, آپ کی نیت کا اجر ملے گا. عمل کا جو ہے عمل کو عمل سنت تو نہیں ہے الگ سے, اس نیت کا آپ کو اجر ملے گا, کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا ظاہر ویسے کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی عادات تھیں طبی عادات تھیں, اب اپنی وہ عادات ویسے کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اس کو سنت سمجھ کر یا اس پر عمل کے الگ سے وہ اجر سمجھ کر اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو نیت کی اس میں کوئی شک نہیں, آپ کو اجر ثواب ملے گا, اور ہمارا ظاہر جو ہے ویسے ہونا چاہیے, اچھی بات ہے, بشرط یہ کہ لباس شہرہ نہ ہو. اگر شہرت ہو اور آپ اپنا حلیہ مبارک آپ آپ اپنا حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک جیسا کرنا چاہتے ہیں اور لباس شہرہ بھی اگر کسی جگہ پر واضح ہو جاتا ہے تو وہ مت کرے, ٹھیک ہے نا؟ اللہ
حکم ہے
مستحب سنت کا دوسرا نام ہے, مستحب سنت کو بھی کہتے ہیں, سنت کا معنی میں فرض کو بھی سنت کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اور جو یعنی محدثین کے نزدیک, عقیدہ علماء کے نزدیک, فقہا کے نزدیک الگ الگ معنی. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں, لیکن عادات میں سے کہ عبادات میں سے ہے, بات یہ ہے. یعنی ابھی آ گیا لبس الازار تہ بند پہننا سنت ہے, کیا خیال ہے؟ یہ تو جیسے ہم پہنتے ہیں آپ سب سے نہیں پہنا کرتے تھے, کیا پھر یہ خلاف سنت ہے؟ تو لباس الاصل الاباحہ فی اللباس, آگے تفصیل بھی اس کی آئے گی انشاءاللہ. تو یہ جاننا بہت لازمی ہوتا ہے کہ کون سا فعل سنت ہے, اس میں اجر و ثواب عمل کے ملے گا, اور کون سا صرف نیت کی بنیاد پہ ملے گا. اگر میں ازار پہنتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی قدوہ سمجھ کے پیروی کی نیت سے, تو نیت کا اجر تو ملے گا, لیکن کیا یہ خود ازار پہننا سنت ہے الگ سے؟ نہیں, اظہار پہننا سنت نہیں, کیونکہ یہ لباس معتاد تھا عرب کا. اب ہم دیکھتے ہیں عجم اکثر یہ پہنا کرتے ہیں, عرب نے چھوڑ دیا ہے, صرف یمن میں شاید پہنے جاتے ہیں یا عمان میں چند ملکوں میں ہے, بلکہ اکثر عرب نے پہننا چھوڑ دیا, اب عجم نے پہننا شروع کر دیا ہے. اب دیکھیں انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں یہ لنگیاں پہنتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اگر دونوں فرق ہے لیکن یہ بھی اظہار سمجھا جاتا ہے, جو نیچے کپڑا پہنا جائے اظہار, جو اوپر پہنا جائے تو رداء ہوتا ہے, اگر سلا ہوا نہیں ہے, اگر سلا تو قمیض اسے کہتے ہیں. تو ازار اور قمیض یہ لباس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, ازار اور ردا یہ بھی لباس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آگے تفصیل انشاءاللہ کے درس میں آئے گی انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.